ہمارے حضرت شیخ الرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے, عنوان ہے خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے. کسی کے سامنے کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو, کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو, خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے, خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے, کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو, کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو, خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے. مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر, مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر, نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے, نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے. مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر, نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے. غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی, غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی, بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے, بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے. غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی, بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے. کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو, خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے. سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں, سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں, زمین و آسماں اس کا اسی کا عرش اعظم ہے, زمین و آسماں اس کا اسی کا عرش اعظم ہے. سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں, زمین و آسماں اس کا اسی کا عرش اعظم ہے. ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں, ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں, یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے, یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے. ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں, یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے. مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ اپنی جان, مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ جان اپنی, اسی کا ذکر ہر دم ہے اسی کی یاد پہ ہم ہے, اسی کا ذکر ہر دم ہے اسی کی یاد پہ ہم ہے. مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ جان اپنی, اسی کا ذکر ہر دم ہے اسی کی یاد پہ ہم ہے. رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لا احصی ثناءً کا مطلب کہ اللہ میں آپ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے، رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے، کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس میں یہ دم خم ہے، کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس میں یہ دم خم ہے، رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے، کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس میں یہ دم خم ہے، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا، جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا، جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے، جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا، جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے، گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر، گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر، خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے، خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے، جو تن من دھن سبھی قربان کر دے ان کی مرضی پر، جو تن من دھن سبھی قربان کر دے ان کی مرضی پر، وہی اللہ والا عاشق فخر دو عالم ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تن من دھن سبھی قربان کر دے ان کی مرضی پر، وہی اللہ والا عاشق فخر دو عالم ہے، تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب، تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب، محبت آپ سے سرکار ہے لیکن نبی کم ہے، محبت آپ سے سرکار ہے لیکن نبی کم ہے، تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب، محبت آپ سے سرکار ہے لیکن نبی کم ہے، مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی، مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے، میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے، میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے، مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے، میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے، آپ پیچھے ہے اس دولت پہ ہفت اقلیم کی بھی سلطنت قربان، ہے اس دولت پہ ہفت اقلیم کی بھی سلطنت قربان، غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے، غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے، اس دولت پہ ہفت اقلیم کی بھی سلطنت قربان، غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، اللہ تعالیٰ ایسی توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عطا فرمائے، اور مسلمان کو عطا فرمائے، ہر مسلمان کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ پاکیزہ نور والی زندگی عطا فرمائے، اپنے قرب اعظم کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے، میرے دوست اور عزیزوں مختصر بات یہ ہے کہ میرے مرشد مولا فرماتے تھے کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے, جو چیز چاہیے ہوتی ہے, اس کے والے کے پاس اللہ انسان جاتا ہے. آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, اور کپڑا ملتا ہے کپڑا والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے. تو اللہ کو اگر پانا ہے تو اللہ والے سے ملے گا. اللہ دونوں ماں صادقین, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ تم ہمارے سچوں کے ساتھ رہو تو تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے دو جز ہیں, دو حصے ہیں. دونوں حصے جب مکمل ہوں گے تو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے گی. تو ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں عطا فرما دیا, ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دیا. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو میرے ہو, ایمان والے مطلب میرے ہو, مجھے مانتے ہو, میری مانتے ہو, مجھے مانتے ہو. تو اے ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرما دیا ہے, الحمدللہ مسلمان ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا ایک جز تو ہمیں حاصل ہو گیا, مگر دوسرا جز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ, کہ تقوی اختیار کرو. ایمان ہمیں حاصل ہو گیا, اب ایک محنت ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کہتے ہیں گناہ سے پرہیز کرنے کو, اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کو, پرہیزگاری کو تقوی کہتے ہیں, یا تقوی کو پرہیزگاری کہتے ہیں, دونوں بات ایک ہی ہے. تو ایمان تو حاصل ہے لیکن تقوی کی محنت ہم کرنے میں بڑے پیچھے ہیں. میرے دوستو تقوی سے اللہ تعالیٰ کی دوستی گاڑی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وظائف خوب کا اہتمام خوب کرتے ہیں, نوافل کا اہتمام خوب کرتے ہیں, لیکن کتنے گناہوں میں مبتلا ہے. جو نیکیاں کماتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں, جو گندم کا ذخیرہ کیا اور چوہے اس کو لے گئے, اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا, چوہے اس کو کھا گئے اور گندم کی جگہ اب مینگنیاں ہیں چوہوں کی, یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اور میں بتاتا رہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ بھائی دین کے پانچ شعبے ہیں, سب دین مکمل ہوتا ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں, تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے, چلے لگانے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین جو ہے مکمل ہوتا ہے پانچ شعبوں سے, جس میں آپ سب سے پہلا اور اہم جز عقائد ہے, اس کے بعد عبادات ہے, اس کے بعد معاملات ہے, اس کے بعد معاشرت ہے, اس کے بعد حسن اخلاق ہے. پانچ شعبے اگر نہیں ہوں گے, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ پورا کا پورا جسم اس کا سلامت ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اور خدا تعالیٰ نے اس کو حسن بھی عطا فرمایا ہے, سلیم الاعضاء بھی بنایا ہے, لیکن بھائی اس کی ایک آنکھ نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے. کیا پسند کرے گا کہ لوگ اس کی ایک آنکھ نہ ہو؟ کوئی بات نہیں, کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ بھائی نے دوسری آنکھ بھی ہونی چاہیے. کسی کا بازو ایک نہیں ہے, سارا جسم سلامت ہے اور حسن بھی ہے اور سلیم الاعضاء بھی ہے, سوا ایک بازو سے, ایک بازو نہیں ہے یا ایک ٹانگ نہیں ہے, لنگڑاتا ہوا چلتا ہے. تو کوئی انسان اس کو گوارا کرے گا یہاں کہ ہماری ٹانگ نہ ہو یا لنگڑے ہوں یا ٹنڈے ہوں یا کانے ہوں یا ایک کان ہمارا نہ ہو یا ناک کا ایک سوراخ ہمارا نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو لیکن ہمارے دین جو ہے یہ ہمارا کامل نہیں ہے, ناقص ہے, کہیں بازو نہیں ہے, کہیں ٹانگ نہیں ہے, کہیں آنکھ نہیں ہے اس کی, کہیں کان نہیں ہے اس کا. تو ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں کہ ہمارے دین لنگڑا لولا ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ دین ہونا چاہیے تو کامل ہونا چاہیے, حسن ہو تو کامل ہو. ارے بھائی کوئی حسین دعویٰ کرے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں, ہمیں دیکھو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی تو ایک آنکھ نہیں ہے, تو بہت بدنما ہے, حسن تو ہے چہرے پر لیکن آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی بدنما ہے, یا کان نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی بدنما ہے, دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اچھا اسی کے اندر غلو کر لیں دین کے اندر, کہ بھائی جب جیسے کسی حسین کے اوپر ایک چہرے پر ایک دل ہوتا ہے, کتنا خوبصورت لگتا ہے, معاشرے مجاز کو دل کی بہت تعریف کرتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک نصیحت یاد آ گئی کہ کسی کے دل کے لیے دل ملاؤ مت, کسی کے دل کے لیے دل ملاؤ مت. عشق مجازی کے اندر یہ چہرے صورت پرستی حسن پرستی کی یہ بیماری لگ جاتی ہے بے پردگی کی وجہ سے, یا یہ گندگی یہ موبائلوں کے اندر کیبلوں کے اندر نوجوان نسل کیا اب تو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. قبل از وقت بلوغ ہوتا ہے آج کل, قبل از وقت بلوغ ہو جاتا ہے اور غیر فطری طریقے سے بالغ ہو جاتے ہیں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نظر کی حفاظت کرو اور کسی کے دل کے لیے دل ملاؤ مت, کسی کے دل کے لیے دل ملاؤ مت. یہ حسن پرستی کا مرض جو ہے یہ عام ہو چکا ہے اور کتنے گھروں کو آگ لگ رہی ہے. نوجوانوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے, نسل برباد ہو رہی ہے, نامردی کے بیماری پیدا ہو رہی ہے اور گھروں میں آگ لگ رہی ہے اور اولاد بدتمیز ہو رہی ہے, بد اخلاق ہو رہی ہے, باغی ہو رہی ہے, گھروں سے بھاگ رہی ہے. اب پہلے تو لڑکے بھاگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہتے بھی شرم آتی ہے کہ بیٹیاں بھی بھاگنے لگی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہی اسمارٹ فون کیبل اور یہ مخلوط تعلیم, کالج کے اندر مخلوط تعلیم, اسکول کے اندر مخلوط تعلیم, تو اس کی وجہ سے جو زہر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل اگر ایک ہو دو ہو تو حسین چہرہ لگتا ہے, لیکن اگر یہ سارا چہرہ دل سے بھرا ہوا ہو تو کوئی محبت نہیں کرے گا, پسند نہیں کرے گا, بلکہ نفرت کرے گا. اسی طرح دین کے اندر اگر ہم غلو کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا بھائی. غرض یہ کہ دین ہو ہمارا تو کامل دین ہو, ہماری عقائد بھی صحیح ہوں اور ہماری عبادات بھی صحیح ہوں اور ہمارے معاملات بھی صحیح ہوں. بہت سے مسلمان عبادات عقائد اور عبادات تک تو ٹھیک چلتے ہیں, ان کے عقائد پوچھو بھائی ٹھیک ہے, اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں, قیامت تک کے لیے مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے اس کو ہم مانتے ہیں, اور قیامت کی پیشی کو ہم مانتے ہیں, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ہم مانتے ہیں, تمام ضروری عقائد معلوم ہیں. چلو بھائی بہت اچھی بات ہے, عقیدہ تو سب سے اہم چیز ہی ہے, لیکن اس کے بعد جو عبادات ہیں ان میں ہماری کمزوریاں یہ ہیں کہ عبادات ہماری سنت کے موافق نہیں ہیں, سنت کے موافق ہونی چاہیے. عبادت وہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہے, ہے نا. اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے ہاتھ باندھ لیتا ہے کہیں, کوئی ہاتھ باندھتا ہے کہیں, کوئی سر کسی حالت میں رکھتا ہے, کوئی بالکل جھکا کے رکھتا ہے, کوئی آنکھیں بند رکھتا ہے, کوئی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے. بھائی جب آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری ہوریں جو مجھے ملنے والی ہیں, ہوریں سن کے جو ہے نیند غائب ہو جاتی ہے, ملنے والی ہیں انشاءاللہ ہر مومن کو ملیں گی. اور بعض دفعہ خواتین جو ہیں یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مرد تو آ جا کے پھر ہمیں پوچھے گا نہیں. تو قربان جائیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ ہمارا کیا حال ہوگا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی, پوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی اور وہاں کوئی بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح فرمایا, عجیب و غریب مزاح فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. یہ سن کر وہ رونے لگی, بیچاری سادہ تھی تو رونے لگی. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہا کہ میں بڑھیا ہوں, میں جنت میں کیسے جاؤں گی. آپ نے فرمایا کہ بھائی جنت میں کوئی بوڑھا ہو کے داخل نہیں ہوگا, سب بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے وہاں, تو وہاں جوانی قائم رہے گی, لازوال جوانی ہوگی, لازوال نعمتیں ہوں گی اور بے عیب نعمتیں ہوں گی. تو ہماری بیویاں جو ہیں وہاں حوروں کی گویا کہ ملکہ ہوں گی, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. غرض یہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا, اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے حوروں کو دیکھتا ہوں کہ حوریں اندھی ہیں, ان کو بینائی نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, تو حاجی صاحب رحمہ اللہ پر منکشف ہوا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیا نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو یا کھول کے؟ کہا کہ حضور میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تاکہ یکسوئی حاصل ہو. تو فرمایا کہ آنکھیں کھول کر پڑھنا سنت ہے اور یکسوئی سے بڑھ کر سنت عمل زیادہ قیمتی ہے. سنت کی اتباع کرنی چاہیے. لہذا یکسوئی ہو یا نہ ہو, آنکھیں ہماری کھلی بھی ہوں, لیکن ہمیں معلوم ہو کہ ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے. جب ہم قیام کی حالت میں ہوں تو ہمارا سر اس طرح سیدھا ہو جیسے ہم سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, سر ہمارا سیدھا ہو. مردوں کے لیے سنت بیان کر رہا ہوں. تو اور لیکن نظر ہماری کہاں ہو؟ جہاں ہم نے سجدے میں پیشانی رکھنی ہے وہاں ہماری نظر ہونی چاہیے. یہ ہے سنت طریقہ. اللہ اکبر کہتے ہیں, کوئی ہاتھ یوں اٹھا رہا ہے, کوئی یوں اٹھا رہا ہے, کوئی یوں اٹھا رہا ہے. بھائی طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور یہ جو انگلیاں ہیں ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے, نہ تو کس کے بند کیا جائے نہ کھڑا کے کھڑا کیا جائے, بلکہ اپنی حالت پہ رہے اور قبلے کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں. تو اس کا طریقہ آرام سے یہ ہے کہ بھائی ہمارے انگوٹھے کانوں کو ٹچ ہو جائیں, ذرا سا مس ہو جائیں, تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہمارے ہاتھ سنت کے مطابق جہاں تک اٹھنے چاہیے اتنے اٹھے. اسی طرح جہاں ہاتھ باندھنا ہے تو اہل احناف کے نزدیک جہاں باندھنا ہاتھ باندھنا سنت ہے تو وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہیں اس کی یہ تین انگلیاں اس کلائی کے اوپر رکھیں. یہ دیکھیں دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں اور یہ ہتھیلی جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور یہ جوڑ یہاں آ گیا. اب آپ جہاں رکھیں گے ڈھیلا کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے ناک کے نیچے آ کے اپنی جگہ پر ٹک جائے گا. یہ طریقہ سنت ہے, یہ طریقہ سنت ہے. اب کسی کا ہاتھ یوں لٹکا ہوا ہے, کسی کا کچھ لٹکا, کوئی یہاں سے پکڑا ہوا ہے, کوئی یہاں سے پکڑا ہوا ہے, تو بھائی سنت ہے. تو یہ پنکھے ونکھے بند کر دو بھائی تاکہ لوڈ کم ہو جائے. خواتین کے یہاں پنکھا چلتا رہے بےچارے, وہاں ہوا کی کمی ہے, ایک آدھ پنکھا کھول لیں. یہ سب بند کر دیں, موسم موسم ٹھیک ہے, گرمی نہیں لگی. اچھا تو بھائی ہماری عبادات سنت کے مطابق ہوں. اچھا اب آئیے معاملات ہمارے کتنے خراب ہیں, معاملات کتنے خراب ہیں, وعدہ خلافی ہماری اور وقت پہ کام نہ کرنا ہماری خرابی اور جو ہے وہ لین دین کے اندر حرام اور حلال کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم علماء سے پوچھتے نہیں, علماء سے پوچھے تو معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ سود ہے اور یہ معاملہ رشوت میں آتا ہے, یہ معاملہ جائز ہے ناجائز ہے. لین دین کے معاملات یا آپس میں لین دین کے معاملات, جیسے سونا چاندی کا معاملہ ہے, اگر آپ سونا خریدنے جائیں تو اسی وقت آپ کو پیسہ دینا لازم ہے, ادھار نہیں لے سکتے سونا. اسی طرح اور بھی سونے کی خریداری کے مسائل ہیں کہ سونے سے سونے کو تبدیل کرنا ہو تو بس وہ بالکل وہی معاملہ ہو, بالکل برابر سرابر ہو اور اوپر بڑھتی کمتی نہ ہو, بہت سارے مسائل ہیں. تو علماء سے پوچھنا چاہیے. تو ابھی ایک صاحب جو ہے وہ باہر گئے ہوئے تھے سنار کے پاس, تو سنار ایماندار تھا, مسائل جانتا تھا. اس نے جو ہے ایک صاحب نے آ کر ایک سونے کا زیور اس کو اس سے تبدیل کرنا چاہا کہ اس کے بدلے ہمیں دوسرا زیور چاہیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس زیور سے دوسرے زیور کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس زیور کی کوالٹی کچھ ہے, دوسرے زیور کی کوالٹی کچھ ہے. اس میں وہ نگینے جڑے ہوئے ہیں, وہ سادہ ہے, اس میں نگینہ نہیں ہے, تو اس میں تبدیل کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا زیور اس کو ہاتھ فروخت کر دیں کہ بھائی تم کتنے کا لوگ ہیں. جب وہ لے لیں تو وہ اس کے پیسے ادا کریں, نقد پہ نقد دے, یہ نہیں کہ بھائی یہ تمہارے ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے. پہلے اس وہ نقد دے, اس کے بعد اب اس کی آپ جو چیز خریدنا چاہیں وہ خرید لیں. اس طرح یہ طریقہ ہے خریدنے کا. لیکن ہم کوئی معاملات معلوم ہی نہیں ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, بس لے لیا, اب حرام ہے حلال ہے جائز ہے ناجائز, یہ ہمارے معاملات کا حال ہے. اب آئیے معاشرت کی طرف. تین شعبے یہ ہو گئے, معاشرت کی طرف آئیے. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کے طریقے کو، برتاؤ کو، آپس میں برتاؤ کو، آپس میں رہن سہن کے معاملات کو. یہ ہم کہاں کتابوں سے کتاب ہم جانتے ہی نہیں معاشرت کہتے کس کو ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ معاشرت کی دین کا کوئی حصہ ہے. حالانکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرت تو دین کا سب سے اہم جز ہے، اگرچہ یہ عقائد میں سے نہیں ہے. عقائد کے بغیر غلط عقائد ہوئے جہنم میں جائے گا، اور عبادات غلط ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا یا اس کی سزا بھگتے گا. لیکن معاشرت کے معاملات جو ہیں، رہن سہن اور برتاؤ، یہ تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرتے. اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ اہم معاشرت، کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے رہن سہن کرنا چاہیے، گفتگو کا انداز ہمارا کیا ہو، اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہمارا کیا ہو، کسی کو ہماری ذات سے ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور دوسری روایت میں ہے، المسلم من سلم الناس، ساری انسانیت اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو. ساری انسانیت یعنی کہ مسلمان تو کیا، کافر تو کیا، جانور کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتا. ہاں، جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتا. ابرار لوگوں کی تفسیر ہمارے حضرت نے فرمائی کہ ابرار لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، ابرار لوگ وہ ہوتے ہیں، الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر. ابرار یعنی نیک صالحین اللہ والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو چیمٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے چیمٹی کو بھی، اور کسی گناہ پر کبھی وہ راضی نہیں ہوتے. کہتے اچھا بھائی میری اولاد ہے، چلو تھوڑا گناہ کرنے دو، کچھ ہونے دو. یہ آدمی ولی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا تو وہ ہے جو چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا. ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے کچی زمین پر، کسی نے دیکھا کہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑی دور تشریف لے گئے، وہاں وضو شروع کیا، پھر وہاں بھی پورا نہیں کیا، بلکہ وہاں سے اٹھ کر تیسری جگہ تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ کو ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں کہ وضو کر رہے ہیں پھر دوسری جگہ بیٹھ کر رہے ہیں پھر تیسری جگہ. تو فرمایا کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ چیمٹیوں کا بل تھا، چیمٹیاں وہاں پر موجود تھیں، تو میرا پانی بہتا ان کے اندر جو ہے بل کے اندر پھیلا ہوا جاتا. ہمارا تو تھوڑا پانی گر رہا ہے لیکن چیمٹی کے لیے وہ پانی سیلاب کی شکل میں ہے، ان کا سارا بل برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا. اس طرح پھر دوسری جگہ بیٹھے تو وہاں بھی اس حساب سے چیمٹیوں کا بل تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر کسی جگہ بیٹھ کر وضو کیا آپ نے. تو یہ ابرار لوگ وہ ہوتے ہیں جو چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور کسی گناہ پر راضی نہیں ہوتے. یہ ہمارے معاشرت کے جو اصول ہیں کہ بھائی کب انسان کو سلام کرنا چاہیے. اب آئے ایک آدمی بیٹھا ہے، کتاب لکھ رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے، آ گئے فوراً زور سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے دین میں منع ہے، خلاف ادب ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہے، کچھ لکھ رہا ہے یا کوئی مطالعہ کر رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، ان مواقع پر سلام کرنا منع ہے. لیکن ہم لوگ کہاں جانتے ہیں، فوراً آتے ہی سلام توپ کے گولے کی طرح جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. اور دوسرا بڑا جرم کیا کرتے ہیں کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن مسافرہ کرنا تو مستحب فرمایا گیا ہے. مستحب اس سے کم درجے کی چیز ہے لیکن اہم چیز ہے، مسافرہ کرنا محبت کو بڑھاتا ہے. تو لیکن ایک آدمی لکھ رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے اور زبردستی جو ہے اس پہ ہاتھ ٹھوس کے اس کو سلام کرتے ہیں، مجبور ہو جائے کہ وہ قلم بھی رکھے کتاب بھی رکھے پہلے آپ سے مطابق کرے. بھائی یہ تکلیف دینا ہے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے سائے کو بھی اپنے بزرگ پر پڑھنے نہ دو. یہ خلاف ادب ہے کہ ہمارا سایہ، دھوپ کا سایہ ہمارے بزرگ کے اوپر پڑے، یہ خلاف ادب ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہمارا سایہ اگر شیخ پر پڑے گا یا بزرگ پر پڑے گا، جس کام میں وہ مشغول ہیں اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. آپ دیکھیے اسلام نے جانور تک کے حقوق بتلائے ہیں کہ بھائی گھوڑے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سواریوں کو ممبر مت بناؤ، یعنی فضول ان کے اوپر بیٹھ کر اور باتیں شغل مت کرو، ہنسی مذاق مت کرو، کیونکہ جانور اللہ نے سواری کے لیے بنایا ہے. دیکھیے جانور کا کتنا خیال رکھا ہے شریعت نے ہماری، اور یہاں تک خیال رکھا ہے کہ بھائی کہیں سفر سے آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جانور کو کھانا پانی دانا پانی ڈالو، اس کو باندھو، سایہ کا انتظام کرو، اس کے بعد تم اپنے کو دوسرے کام کرو. جانور تک کی جس اسلام نے جس دین نے جانور تک کے حقوق سکھلائے ہیں میرے دوستو، وہ کتنا پیارا دین ہوگا، وہ انسان کو کیسے تکلیف پہنچائے گا. لیکن افسوس کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے. ہمارے شیخ حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی سے نقل فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ بھائی کسی کو بزرگ بننا ہو، مجدد بننا ہو، کتب بننا ہو، ابدال بننا ہو، وہ جائے کہیں اور، جس کو انسان بننا ہو وہ یہاں آئے. ہم اس کو انسانیت کا سبق دیں گے کہ اصل چیز، اصل جو بزرگی ہے وہ انسانیت ہے، انسان ہے انسان، ورنہ تو جانور ہے. میرے شیخ دامت کرتا تو فرماتے ہیں، ابھی تشریف لائے ہوئے یہاں پاکستان، آج اسلام آباد میں ہے، انشاءاللہ کل ملتان کا سفر ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو کراچی واپسی ہوگی. مسجد اختر میں حضرت کا بیان ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ. تو میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شیخ شدی، زاہد شدی، دانش مند، لیکن ولے انسان شدی، کہ تو انسان تو ہے نہیں، شیخ تو ہے اور عبادت گزار بھی ہے اور بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا تو انسان بھی ہے؟ انسان انسان ہونا بڑی چیز ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر صرف سانس چھوڑنا اور سانس لینا اور کھانا اور پینا اور ہگنا اور موتنا، اسی کو انسان کہتے ہیں کیا؟ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. بلکہ اگر انسان ایسی حرکتیں، صرف ایسی حرکتیں کرے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیا وجہ؟ کہ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کو عزت دی ہے. قرآن میں تمہاری عزت بڑھائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اکرام دیا، اور تم تو جانوروں سے جانور جیسی حرکت کر رہے ہو، تو تم جانور سے بھی بدتر ہو، تم نے اپنی قیمت ہی نہیں پہچانی. تو یہ ہماری معاشرت کا حال ہے میرے دوستوں. اسی طرح سے جو بعض لوگ گیلے ہاتھ پسینے میں چور ہیں، مسافر کرنے پہ مصر ہیں، مسافر کرنے پہ مصر ہیں، پسینے والے ہاتھ، بھائی یہ سب تکلیف دینا ہے. اگر پسینہ ہے ہاتھ میں، مسافر کرنا ضروری ہے، تو کم از کم جیب میں کوئی رومال رکھو، پسینہ زیادہ آتا ہے بعض لوگوں کو، ہاتھ دھو کر اس سے پوچھو، مسافر کر لو چلو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے آداب صرف پیر اور شیخ کے لیے ہیں، بلکہ سارے آداب ہر مسلمان کے لیے ہیں. شیخ تو سکھلاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں ہر مسلمان کے لیے اختیار کرنے چاہیے. اب گیلے ہاتھوں سے مسافر کرنا انسان کو تکلیف ہو، جو بھی کام انسان کے تکلیف کی بات ہو اس سے بچنا چاہیے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. مگر ہمیں کیا پتا کہ معاشرت کس کو کہتے ہیں. اسی لیے بھائی، جب تک صحبت اہل اللہ میں ہم نہ رہیں گے، کسی کامل متبع سنت شریعت اللہ والے کی صحبت میں ہم نہ رہیں گے، یہ آداب معاشرت ہم کو نہیں آ سکتے. کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اللہ والوں کی صحبت سے دین حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے ولایت کے جو دونوں جز ہیں، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب اتقوا اللہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتلا دیا، کونوا مع الصادقین، کہ ہمارے سچوں کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ سچے ہیں، مخلص ہیں اور سنت اور شریعت کے تابع ہیں، اور سارا عالم ایک طرف اور وہ ایک طرف، اگر سارا عالم مل کر ملامت کرنے لگے، ان کو طعنہ دینے لگے، یا کسی خلاف سنت بات پر مجبور کرنے لگے، تو یہ جان دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے، خلاف سنت کام نہیں کرتے. ایسے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، ان سے تعلق کرنے کا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک وحسن اولئک رفیقا، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی رفاقت کیا ہی اچھی رفاقت ہے، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی حسین رفاقت ہے. اور معلوم ہوا اس آیت سے کہ ان کے ساتھ حسن رفاقت سے رہو، یعنی ان کے ساتھ طویل مدت رہو. اے خالقوہم لتکونوا مثلہم، اب ایک مفسر فرماتے ہیں کہ کونو کا کیا مطلب ہے، کہ کیا بس آ کر اور کئی مہینے کے لیے غائب ہو جاؤ یا بیان سن کے غائب ہو جاؤ؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ پڑو، اور کتنا رہتا ہو اے خالد تو ہم لتکون مثلہم کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ, اتنا رہو ان کے ساتھ کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ. ارے بھائی کپڑا ہے, ایک کپڑا لے کے ایک شخص آتا ہے رنگ ساز کے پاس کہ بھائی ہمارا کپڑا رنگ دو, اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہماری ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے, فوراً ہمیں اس کو رنگ کے دو, اور جو ہے پختہ رنگ ہونا چاہیے, رنگ کچا نہ ہو. وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو رنگ پختہ چاہیے تو آپ کو کم سے کم ایک دو دن ہمیں دینے پڑیں گے, ہم اس کو کئی دفعہ گرم کریں گے, پھر رنگیں گے, پھر سکھائیں گے, پھر دوبارہ پانی میں ڈال کر رنگ کریں گے, پھر سکھائیں گے, پھر جا کے اس کا رنگ پختہ ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں آپ ابھی دیں, تو اس طرح سے اللہ والا نہیں بنا جاتا, بلکہ حسن رفاقت چاہیے اس کے لیے, یعنی ایک طویل مدت چاہیے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے لیے, تب ان کے رنگ میں ہم رنگ جائیں گے. وحسن اولئک رفیقا, چاہیے اچھے رفیق ہیں کہ ان کے ساتھ رہو بھی, اور کتنا رہو, اتنا رہو کہ ان کے مثل بن جاؤ, ان کے آداب, ان کے اطوار, ان کا انداز گفتگو, ان کی چال ڈھال, اور ان کا پہناوا, ان کا ظاہر, ان کا باطن, سب تمہارے اندر منتقل ہو جائے. ایک بزرگ صاحب المعالی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے, ان کا نام تو آج تک ہمیں پتہ نہیں, کہیں شاید لکھا ہو, لیکن ان کا لقب تھا, ایک ان کا لقب تھا بھیکا شاہ, بھیکا شاہ. تو ایک مرتبہ شیخ نے ان کو ناراض ہو کر خانقاہ سے نکال دیا. یہ تھے شیخ کے عاشق, ہماری طرح نہیں کہ آج شیخ نے ڈانٹ لگائی تو اس کے بعد کبھی شکل ہی نہیں دکھاتے کہ بھائی چھوڑو اور بھی دروازے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے کو مٹانے کی کیا ضرورت ہے, ڈانٹ کھانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تھے شیخ کے عاشق, اور شیخ کا عاشق کیا ہوتا ہے, حقیقت میں اللہ کا عاشق ہوتا ہے. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہی شیخ کا عاشق ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تمام مقامات کی کنجی ہے. شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبت کے تمام مقامات کی کنجی ہے. اللہ کو اگر پانا ہے تو شیخ سے محبت کرو. اور بات کہاں سے آئی, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میں مانگتا ہوں, اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کو محبوب ہیں, جو مجھے آپ کا قرب دلا دیں, جس سے میں آپ کی قربت حاصل کر لوں, آپ کے قریب کرنے والے اعمال. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت مانگنا سکھایا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور درمیان میں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی محبت وہ چیز ہے کہ اس سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور ان اعمال کی محبت بھی ملتی ہے. سمجھ آ گئی بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت کے تمام مقامات کی کنجی ہے. تو فرمایا کہ جتنی شیخ کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت ہوگی, اور فرمایا کہ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے, جس طرح کنجی سے قفل کھولتے ہیں, تالا کھولتے ہیں, تو دندانے جتنے تیز ہوتے ہیں اتنی جلدی تالا کھلتا ہے, اسی طرح جس درجے کی محبت تیز محبت ہوگی تو اسی قدر جلدی اللہ کا راستہ طے ہوگا, اللہ کے راستے کے مقامات اسی قدر جلدی طے ہوں گے. اس لیے میرے دوستو شیخ کی محبت بھی مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ میرے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے, دعا سکھلاتے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میرے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے, اور میرے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش کر دے. کہ شیخ کا خوش ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. ہاں آگے ملومت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی یہ شعر کہ بے عنایت خاصان حق و حق و خاصان حق, بے عنایت حق و خاصان حق, گر ملک باشد سیاہ سیاہ ہستش ورق. کہ اگر تم فرشتے بھی ہو جاؤ لیکن شیخ کی محبت تمہاری شیخ کی عنایت نہیں ہے, اللہ کی عنایت نہیں اور شیخ کی عنایت نہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. کہ اللہ کی عنایت تم پر ہو, اور اللہ کی عنایت کی علامت کیا ہے کہ اللہ والے کی عنایت بھی تم پر ہو. ہاں عنایت حق وہ خاصان حق, گر بے عنایت حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ وقت. یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت مجدد السستانی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، ان کا فرمان ہے، یہ ہمارے آج کے بزرگوں کا نہیں ہے. حضرت مجدد السستانی شیخ احمد فرہندی رحم اللہ کا یہ ملفوظ ہے اور اس کو نظم کیا ہے کہ بے عنایت حق و خاصان حق، کہ اللہ کی عنایت اور اللہ والوں کی عنایت کے بغیر اگر تم فرشتہ بھی ہو جاؤ، یعنی تم اتنے عبادت گزار ہو جاؤ اور اتنے تسبیحات کرنے والے ہو جاؤ اور اتنی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، ہر چھ مہینے میں عمرہ کرنے والے ہو جاؤ، گویا کے فرشتے ہو گئے گویا کے، لیکن تمہارا نامہ اعمال سیاہ رہے گا سیاہ. کس نے کہا؟ مجدد السستانی رحمت اللہ علیہ، کہ بے عنایت حق و خاصان حق، اللہ کی عنایت ساتھ میں اللہ والوں کی عنایت، ان کی نظر عنایت، ان کا نظر کرم، ان کا خوش ہو جانا. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین ایسے پیارے مقبولین ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود ان کے دل میں جھانکتے رہتے ہیں کہ ان کے دل میں جس جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی عنایت فرما دیتے ہیں، اس پر بھی عنایت فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کے بعض لوگوں نے کتنی کتنی خوشامد کر کے ان کو خوش کیا. کیا وجہ؟ کہ بھائی وہ شیخ کی خوشامد جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا شیخ مجھ سے خوش ہو جائے. اس کی شیخ کی خوشی کے تمام تدابیر کو وہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مجالست بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مبادلت بھی کر رہے ہیں، آنا جانا بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مبادلت بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی ان کے اوپر کر رہے ہیں. جس قدر طریقے شیخ کو خوش کرنے کے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو محبت بالحق ہوتی ہے، للحق ہوتی ہے، وہ بالحق ہوتی ہے. جو محبت للحق اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اس لیے وہ شیخ کی خوشامد بھی کرتے ہیں، اپنے شیخ کے سامنے اپنے کو مٹاتے بھی ہیں تاکہ میرا شیخ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے. تو یہ شعب المعالی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے شاگرد تھے بھیکا شاہ. تو ایک مرتبہ شیخ نے ان کو ناراض ہو کر نکال دیا، مگر عاشق تو وہ ہے کہ جو نکلے نہیں، شیخ نکالے وہ نکلے نہیں. ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی زاہد تھانوی رحمۃ اللہ نے نکال دیا. کسی بات سے ناراض ہو کہ خواجہ صاحب آپ بہت بولتے ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب کو سوالات کرنے کا بہت شوق تھا، ہر بات کا علم حاصل کرنا، وجہ حاصل کرنا تاکہ دین میں ترقی ہو. لیکن ہمارے یہاں تو سب گم سم بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، سوال کیسا کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی مضمون ادھورا رہ جاتا ہے، یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں بات ادھوری چھوڑ دی. اس طرح ہم سنتے ہیں، سننے ہو گئے. ہمارے حضرت نے ابھی حال میں ایک بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اے سنیوں اللہ کی سنو، اللہ کی سنو، اے سنیوں اللہ کی سنو. سبحان اللہ، کتنا مزہ آیا اس جملے کے اندر. غرض یہ کہ وہ ناراض ہو گئے کہ نکال دیا خواجہ صاحب کو حکیم الامت نے. تو خواجہ صاحب نکلے نہیں، خواجہ صاحب نکلے نہیں، خانقاہ سے تو نکل گئے، لیکن ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے کے انگریز کے. کتنا بڑا، یہ کتنی عزت ہوتی ہے، کتنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، لیکن فٹ پاتھ سے، خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ سے اپنا بستر ڈال دیا اور حضرت حکیم الامت کو ایک پرچے میں لکھ کے ایک شعر لکھ کے بھیجا، ایک شعر لکھ کے حکیم الامت کو بھیجا. کیا لکھا؟ کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، وہاں میری فٹ پاتھ میونسپلٹی میری ہے، میں میونسپلٹی کا ڈپٹی کلیکٹر ہوں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوں، میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی یہاں سے نہیں اٹھا سکتا. حکیم الامت بھی مجھے یہاں سے نہیں اٹھا سکتے، ان کا حکم جو ہے خانقاہ کے اندر اندر ہے، چار دیواری کے اندر. تو یہ شعر لکھ کے بیٹھا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. بس حکیم الامت کو پیار آ گیا، فوراً اندر بلوا لیا کہ بھائی عاشق تو وہی ہوتا ہے حقیقت میں کہ جو معشوق کا در نہ چھوڑے، ورنہ در چھوڑ دیا. ادھر ایک عورت بڑی حسین، اس کے پیچھے اس کا عاشق مجاز جا رہا تھا بڑے شوق سے اس کے پیچھے پیچھے، اس کی گندگی کے لیے. تو اس نے کہا کہ دیکھ اس نے کہا کہ میں تیرے پر ایسا عاشق ہوں کہ میں جان دے دوں گا لیکن میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا مجھ سے بھی حسین ایک عورت میری بہن پیچھے آ رہی ہے دیکھ. اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ایک تماچا اس کو لگایا, ظالم تو میرا عاشق بنتا ہے, تو تو حسن پرست ہے, تو نے دیکھا کہ وہاں اور زیادہ حسین عورت آ رہی ہے تو اس کے پیچھے چلا گیا. مگر عاشق محبوب حقیقی ایسا نہیں ہوتا, وہ جب درد سے سر جھکا دیتا ہے پھر اس درد سے سر نہیں اٹھاتا, ہمیشہ کے لیے اللہ کا غلام ہو جاتا ہے. یہی عشق و محبت ہمیں اللہ والوں سے سیکھنا چاہیے میرے دوستو, سمجھے. تو شاہ ابو المالی کو انہوں نے نکال دیا خانقاہ سے ناراض ہو کے, اور شاہ ابو المالی ہر وقت چکر لگاتے رہتے تھے, یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے کہیں اپنا بزنس کرنے یا کوئی اور پیری فقیری کرنے یا اپنی دکان کھولنے, وہ وہیں چکر لگاتے رہتے تھے کہ بھائی میرا رابطہ یہی پیر مجھ سے طے کرائے گا. تو ایک دن کیا ہوا کہ بارش ہوئی اور گھر کی چھت ٹپکنے لگی. اب وہ پیرانی صاحبہ نے شہر جب آئے دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے, پیرانی صاحبہ نے کہا آپ حال دیکھتے نہیں, گھر کا چھت ٹپک رہی ہے, کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں. کہا کہ بھائی ٹھیک کرنے والا وہ ہے ابو المالی, وہ بھیکا شاہ, وہ آپ بلوا لیجیے. میں کہا کہ آپ نے تو اس کو نکال دیا ہے. تو کہا کہ ہم نے نکالا ہے, آپ نے تو نہیں نکلوایا, آپ نے تو نہیں نکالا, آپ بلوا لیجیے کسی کو کہہ کے. تو پیرانی صاحب کیونکہ وہی فن جانتے تھے چھت ٹھیک کرنے کا, تو پیاری صاحبہ نے کسی سے کہلوا دیا کہ بھائی چھت ٹپک رہی ہے آ کے ذرا ٹھیک کر دو. اب شاگرد کو کیا چاہیے تھا, ارے بھائی بھوکا ہے اس کو کیا چاہیے دو روٹی, اندھا ہے اس کو کیا چاہیے دو آنکھیں, تو عاشق کو کیا چاہیے کہ معشوق کے گھر کی چھت رو ہو. دوڑے دوڑے آ گئے, یہ ناراض نہیں ہوئے, نخرے نہیں دکھائے کہ ہمیں تو نکالا ہوا ہے ہم کیوں کام کریں ان کا, نہیں فوراً دوڑے دوڑے آئے اس کو محبت میں دوڑ کر آئے اور چھت کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا, لیپا پوتی کرنی شروع کر دی. اب دوپہر کا وقت ہو گیا, یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں, اور شیخ کھانا کھانے کے لیے آئے اور کھانا لا کے رکھا, شیخ کھانا کھا رہے, اچانک اوپر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ بھیکا شاہ جو ہے وہ چھت کو ٹھیک کر رہے ہیں. اچانک محبت ایک دم جوش ماری, اصل میں وہ جو نکالنا تھا وہ بھی شیخ کا نکالنا اصلاح و تربیت کے لیے ہوتا ہے, یہ ناراضگی کا نکالنا نہیں ہوتا. بظاہر ناراضگی ہوتی ہے لیکن میں اصلاح و تربیت کا پہلو ہوتا ہے, اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے. دیکھا کہ میرا وہی نکالا ہوا آدمی میرے چھت کو ٹھیک کر رہا ہے, ایسی محبت نے جوش مارا, کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ اٹھا کر ان کی طرف کیا اور کہا لے بھیک. کیا کہا؟ لے بھیک. ان کا نام بھیک نہیں تھا, ان کو ان کا لقب اس طرح پڑ گیا بھیک شاہ یا بھیکا شاہ, دو میں سے کوئی بات. تو جیسے ہی شیخ نے لقمہ ان کی طرف بڑھایا فوراً انہوں نے کچھ نہ دیکھا, فوراً کود گئے نیچے, چوٹ بھی آئی لیکن وہ کود گئے نیچے اور فوراً جو ہے وہ شیخ کے ہاتھ پر لقمہ منہ میں لے لیا.
اچھا بھائی بس یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ اطلاع اور اتباع کا تعلق, کسی اللہ والے سے محبت کا تعلق پیدا کیا جائے اور اس کو اطلاع حال اور اتباع تجویزات کرے تاکہ ہم اللہ کو پا کر دنیا سے جائیں اور محروم نہ جائیں. جو محروم گیا اللہ سے خدا کی قسم بڑا ہی محروم گیا, بس کیا بتائیں, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو الفاظ ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی رو رو کر فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم نے رکوع کی 8 سنتیں پڑھ لی تھیں, آج ہم سجدے کی 12 سنتیں پڑھیں گے. اور بار بار بتاتا ہوں کہ یہ سجدے, یہ جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. عورتیں حضرت مفتی عبدالرؤف سکاوی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب خواتین کی نماز کا طریقہ, اس کتاب سے, چھوٹی سی کتاب ہے بازار سے ملتی ہے, منگوا لیں اس سے سیکھیں. سجدے کی 12 سنتیں, سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا, اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا, سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا, جب نیچے سجدے میں جائیں پہلے ہاتھ نہ ٹکیں, اگر کوئی بیمار ہے معذور ہے کمزور ہے اس کو ہم نہ دیکھیں, وہ بیمار ہے بیچارہ وہ کس طرح سے بھی سجدے میں چلا جائے, لیکن طریقہ ہم سیکھ لیں کہ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنے چاہیے, پھر دونوں ہاتھ رکھے زمین پہ, پھر ناک, اس کے بعد پیشانی, پہلے ناک ٹکے زمین پہ پھر پیشانی, اور سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رہے. ایسے بعضے لوگ بالکل آگے نکال لیتے ہیں, بعضے یوں پیچھے رکھتے ہیں, یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سر کو درمیان میں ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں کے, اور سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا. الگ تھلگ رہیں, بازو بھی ایسے ہی ہوں چمٹا کے نہ رکھے اور رانیں سینے سے نہ لگی بھی ہوں عورتوں کی طرح, بلکہ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا. کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا, زمین سے کوہنیاں اٹھی بھی ہوں زمین پہ ٹکی بھی نہ ہوں. ہاں اگر کوئی بوڑھا کمزور بیمار ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کی معذوری ہے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی العالی پڑھنا, سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی, پہلے تو ناک رکھی تھی پھر پیشانی, اب جب اٹھ رہے ہیں تو پہلے پیشانی اٹھے گی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے, آخر میں گھٹنے اٹھانا. لیکن جو کمزور آدمی ہے اس کو گھٹنے اٹھانا مشکل ہوتا ہے, وہ ہاتھ بعض اوقات زمین پہ ٹکاتا ہے یا پہلے ہاتھ اٹھا لیتا ہے گھٹنے اٹھا لیتا ہے, تو اس میں اس کی معذوری ہے. تو سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا, اور 11 نمبر ہے سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا, اور 12 نمبر ہے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. جبکہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام اعضاء اعتدال میں آ جائیں تو اتنا رکنا کم سے کم یہ سنت ہے. لو اب دعا کر لو بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے شیخ کی ایسی محبت عطا فرما دے اور مجھے اطلاع حال اور اتباع مشورہ شیخ کی کامل توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فرما لے, اور اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور بیزاری اور دوری عطا فرما دے, اور اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے, اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ عبادات ہوں عقائد ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں معاشرت ہو یا اخلاق ہوں, اے اللہ ہم سب کو سب شعبوں میں اے اللہ ہم سب کو کمال درجہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, اے اللہ سنتوں کا عاشق بنا دے, اے اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما, اللہ ہمارے پیارے شیخ کی محبت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہے اے اللہ میرے شیخ کو وہاں تک خوش فرما دے. اے اللہ میری ذات سے میرے شیخ کو کبھی تکلیف نہ پہنچے, کبھی رنج نہ پہنچے, کبھی تکبر نہ پہنچے. اے اللہ سراپا ادب بنا دے, اے اللہ ہم سب کو سراپا ادب بنا دے. اے اللہ ادب کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما, تابع داری نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو کامل سنت اور شریعت پر چلنے والا بنا دے, اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے, چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی عادت سے اللہ میری بھی حفاظت فرما, سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک دن آپ کے سامنے پیش ہونا ہے, تمام اعمال آپ کے سامنے پیش ہوں گے, خفیہ ہوں دل کے برے ارادے ہوں ان تک سے آپ واقف ہیں, آنکھوں کی چوریوں سے آپ واقف ہیں, سینوں کے رازوں سے آپ واقف ہیں. ہر چیز قیامت کے دن آپ کے پاس پیش ہوگی, ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما, اور اللہ ہم سب کو ایسی حیات نصیب فرما کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, اور اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے والے ہو جائیں. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما, اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, اے اللہ 100% حلال رزق نصیب فرما, اور اللہ ہر مسلمان بھائی کو خوشحال کر دے. اے اللہ روزی میں خوب برکت دے دے, اے اللہ رزق کی بہاریں دے دے, رزق کے دروازے کھول دے, رزق حلال کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے, فحاشی بے حیائی کا خاتمہ فرما دے, اے اللہ شراب خانوں کا خاتمہ فرما دے, پورے ملک میں سچا اسلامی نظام نافذ فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما, اے اللہ اپنی خشیت اپنا خوف نصیب فرما, اور اے اللہ عدل و انصاف نصیب فرما, اے اللہ اس ملک میں امن و عافیت نصیب فرما, تمام اسلامی ممالک میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما, اور اے اللہ ان سب کو اے اللہ مجتمع فرما دے, اپنے بزرگوں کے طریق پر مجتمع فرما دے, قرآن و سنت پر مجتمع فرما دے, اور اے اللہ ان کو عظیم الشان قوت بنا دے, اور اللہ تمام اسلامی ممالک میں یہ سچا اسلامی نظام نافذ فرما دے، اور اللہ جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور ان کی جان کے در پہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، وحشیانہ ظلم کر رہے ہیں، جو انسانیت کے علم بردار تھے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، ان کی اصلی صورت ان کے ہمارے سامنے آ چکی ہے، وہ انسان کی کھال میں بھیڑیے ہیں، اے اللہ ان سب کو، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ان سب کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے، اے اللہ ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے، ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، اے اللہ بلا شبہ اگر ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں تو اے اللہ ان کی کوئی طاقت نہیں کہ ہم پر بری نظر ڈالیں، اے اللہ یہ ہمارے ہی اعمال کی پاداش ہے، اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرما، اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، ہماری کامل اصلاح فرما دے، کامل تزکیہ فرما دے، قلوب سے غیر اللہ کو نکال دے، اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دے، مالا مال فرما دے، اے اللہ جس بھائی بہن کو جو کوئی پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما، مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، جن جو بچے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے اچھے اچھے نیک محبت والے دیندار رشتے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور ہم کو ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ جو مانگا ہم نے آپ سے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے پیارے مولا وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الکریم.